الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خواتین جو کہبہ گری کا پیشہ کر رہی تھیں، قرآن میں ان کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. یہ مسئلہ سورہ نساء میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت 15 میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، اس میں انہی عورتوں کا ذکر ہے. یہ آیت ایک لائن حل معمہ بنی رہی ہے، اس لیے کہ اس میں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہے وہ مرد و عورت جو بدکاری کرتے ہیں، وہ دو جو بدکاری کرتے ہیں. تو اب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کا باعث کیا چیز بنی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا باعث یہ چیز بنی ہے کہ جب کہبہ عورتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں مقابل میں مرد زیر بحث نہیں آتے، یعنی وہ تو اپنے جرم کے لحاظ سے موضوع بنیں گے، لیکن اگر کسی نے پیشے کے طور پر بدکاری کو اختیار کر لیا ہے اور وہ عورتیں ہیں تو وہاں عورتیں ہی زیر بحث آئیں گی. انہی کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم. اس میں جو ترجمہ ہے، کیونکہ مضارع فعل استعمال ہوا ہے تو وہ حال اور استمرار میں کرنا چاہیے، یعنی وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں. یہ اسلوب خود بتا دے گا کہ یہ کن عورتوں کا ذکر ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس اسلوب کو اگر سمجھ لیا جائے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عورتوں ہی کا ذکر کیوں ہوا ہے اور یہ کون سی عورتیں ہیں. اس پر میں نے یہ لکھا تھا کہ اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے، اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. تو ان عورتوں سے متعلق اب یہ سوال سامنے تھا کہ کیا کیا جائے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان پر گواہ طلب کیا جائے، یعنی کس بات کے گواہ؟ فعل زنا کے گواہ نہیں، بلکہ اس بات کے گواہ کہ یہ اس بستی میں فی الواقع یہی پیشہ کرتی ہیں، ان کا یہی کاروبار ہے، یہ اسی طرح کی عورتیں ہیں. یہ گواہ طلب کیے جائیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر یہ شہادت مل جائے، یعنی یہ طے ہو جائے قانونی طور پر کہ یہ اسی طرح کی عورتیں ہیں، اور باوجود اس کے کہ اسلام کی دعوت سامنے آئی، ایمان قبول کیا گیا، لیکن یہ اس سے باز نہیں آئیں، تو فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے، یعنی جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہیں پہرا لگا دیا جائے. اور پھر فرمایا کہ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے تو مسئلہ ختم ہو گیا، اور یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اگر یہ زندہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ قرآن مجید نے کہہ کر بات ختم کر دی تھی. اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مرد و عورت یا وہ دو لوگ جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ الگ سے زیر بحث آ گیا. اس مسئلے میں صورتحال اب یہ بن گئی کہ یہ محض زنا نہیں ہے، یعنی یہ گویا جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ انتشی الفاحشہ، یہ ایک سوسائٹی کے اندر زنا کو پھیلانے کا عمل ہے. عادی بدکار لوگ آسانی کے ساتھ باز نہیں آتے. اس سے پیچھے ہم یہ دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرمایا کہ وہ تمام جرائم جو اپنی سادہ صورت میں نہ رہیں بلکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں نیوسنس کا باعث بن جائیں، وہ فساد فی الارض کے جرائم سمجھے جائیں گے. اور فساد فی الارض کے جرائم کے بارے میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ واضح ہو گئی کہ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہاں پر مسلم کی جو روایت ہم نے اوپر پڑھی اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. یہ انتظار کس لیے مقصود ہوتا تھا؟ یعنی حالات کیا ہیں، کوئی بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، اگر کوئی ایسی غیر معمولی سزا دی گئی تو کیا اس کو معاشرے میں قبول کر لیا جائے گا. نفاذ کے معاملے میں یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ فرمایا تھا کہ ابھی انتظار کیا جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اب جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دو جرم اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی بدکاری وہ تو ایک جرم ہے ہی، وہ الگ سے ایک جرم ہے، اس کا ذکر اس کے فوراً بعد بھی ہوا ہے اور بعد میں سورہ نور میں اس کی باقاعدہ سزا بیان بھی ہو گئی. ایک جرم یہ ہے. دوسرے یہ کہ جب اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیا جائے، یعنی کسی آدمی سے، کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، یہ ایک چیز ہے، یہ سادہ صورت ہے جرم کی. لیکن اگر یہ معاملہ اس درجے میں پہنچ گیا ہے کہ لوگ ریپ کرنے لگ گئے ہیں، چھوٹی بچیوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں، بدترین طریقے سے جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، راستے بھی محفوظ نہیں رہے، اور اگر کچھ عادی بدکار مرد یا عورتیں وہ سوسائٹی میں موجود ہیں، تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ دوسرے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ اوباشی کا جرم ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہے کہ جو فساد فی الارض کے جرائم کی پہلے بیان ہو گئی. تو اب گویا خود قرآن مجید میں بطور ماخذ دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی جب کبھی بدکاری کا ارتکاب ہوگا تو اس کی سزا سورہ نور میں بیان ہو گئی ہے، اس کو اصطلاح میں آیائے جلد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوڑے مارنے کی سزا بیان ہوئی. اس طرف سورہ مائدہ میں یہ سزائیں بیان ہو گئی ہیں جن کو ہم پڑھ چکے، یعنی کس بات کی سزائیں؟ فساد فی الارض کی سزائیں. فساد فی الارض ایک جامع تعبیر ہے، وہ سب معاملات جن میں نیوسنس ہے، جن میں معاشرے کے امن کو خطرہ پیدا کر دیا جائے. میں نے اس کی چند واضح مثالیں دی تھیں کہ قتل دہشت گردی بن جائے، چوری ڈاکہ بن جائے، زنا زنا بالجبر بن جائے، تو اب گویا یہ عام جرائم نہیں رہے، یہ فساد فی الارض کے جرائم بن گئے ہیں. تو ایک چیز ہے جب آپ ڈاکے کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس میں بھی مال لیا گیا ہے، یا کہہ سکتے ہیں مال چرا لیا گیا ہے، لیکن وہ دو جرائم کا مجموعہ بن جاتا ہے. ایک مال لیا گیا ہے، وہ تو چوری میں بھی لیا جاتا ہے کسی کا، اس سے آگے بڑھ کر ڈرایا دھمکایا، گھر میں گھسنے کی جسارت کی گئی، لوگوں پر اسلحہ تانا گیا ہے، یہ اب اس کے ساتھ ایک اور جرم کا اضافہ ہو گیا، بڑے جرم کا اضافہ ہو گیا، تو یہ دو جرائم کا مجموعہ بن گیا. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی پولیس مقدمہ درج کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس پر فلاں فلاں دفعات کا اطلاق ہوتا ہے. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی بعض اوقات ایک معاملہ ہوتا ہے اور اس میں تین چار پانچ یا اس سے بھی زیادہ جرائم جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس جرم کا بھی ارتکاب ہوا ہے، اس کا بھی ہوا ہے، اس کا بھی ہوا ہے، ہر جرم کی الگ سزا بھی ہوتی ہے. تو یہ پس منظر جو ہے یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ صورتحال ہے. اس میں ایک دوسری بات بھی سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، بلکہ اس سے پہلے اگر ذوق ہو اور بائبل پڑھی ہو، تورات کا مطالعہ کیا ہو، یا دوسرے پیغمبروں کے صاحب دیکھے ہوں، حدیثوں کو بھی دیکھا ہو، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ پیغمبروں کا طریقہ قاعدے اور اصول کے طور پر بات بیان کرنے کا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اطلاقی طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں نے اس کی اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اب یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بڑی مشقت درپیش ہو گئی ہے، اس کے لیے روزے کا تحمل ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہو گیا ہے تو وہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں پورا کر دے. تو ہم آپ اس کو اس طرح بیان کریں گے, لیکن قرآن مجید نے ایسے نہیں کیا. اس نے ان میں سے دو صورتیں لے لیں, یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بڑی مشقت پیش آ جائے, یہ اصولی بیان ہوتا. اس نے دو صورتیں لے لیں. اس نے یہ کہا کہ فمن کان مریضاً او علی سفر, اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر, دو صورتیں لے لیں. اور اس طرح یہ تعلیم دی کہ تم خود دیکھو گے کہ یہ دو صورتیں کس اصول پر لی گئی ہیں, پھر اس کو اصول میں تبدیل کر لو تو اس کا اطلاق کر دو گے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ دو صورتیں لے لی گئی ہیں حالات کی, کہ اس طرح کی عورتیں جو عادی بدکار ہو جائیں, ایسے لوگ جو ریپ کا یا زنا بالجبر کا ارتکاب کر ڈالیں. تو اب جب ہدایت دینی ہے تو اس میں گویا احوال کی صورتیں کیسے دیکھنی ہیں. یہ میں عرض کر چکا اس سے پہلے کہ جب آپ نے سزا دینی ہے تو سزائیں چار بیان ہوئی ہیں. چاروں سزاؤں میں انتخاب کا حق دیا گیا ہے, اس میں سخت ترین سزا بھی ہے اور نرم ترین سزا بھی ہے. تو انتخاب کس اصول پر ہوگا؟ جرم کی نوعیت, مجرم کے حالات. تو مجرم کے حالات کے ذیل میں یہ اصول بیان کرنے کی بجائے دو صورتیں لے لی گئیں, یعنی بدکاری کے معاملے میں کنوارا ہونا, شادی شدہ ہونا. یہ کسی جرم کے موقع کے اوپر اس کی نوعیت طے کرتے ہوئے جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور مجرم کے جو احوال دیکھنا چاہیے اس کی گویا ایک مثال ہے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہے. لوگوں نے اس یہ بھی کو یہی سمجھ لیا اور اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. اس پس منظر کو جان لینے کے بعد اب میں وہ پیراگراف کا حصہ دہرا رہا ہوں جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح کے مجرم تھے, اس طرح کے معاملات تھے, یہ ساری صورتحال تھی. یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سورہ نور کی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو اب صرف کنواروں کے لیے رہ گئی ہے, وہ اپنی جگہ موجود تھی. یہ اس طرح کے مجرم تھے جن کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. قرآن مجید میں یہ مسئلہ مذکور ہے, اس میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فیصلے کا انتظار کیا جائے. وہ فیصلہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مجرموں کے بارے میں یہ ہدایت دی. وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ ہدایت یہ تھی کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہے, یعنی اب یہ جو مجرم ہے اگر ان میں کوئی عادی بدکاری کے جرم میں مبتلا ہے تو یہ محض زنا کا مجرم نہیں ہے کہ کسی مرد و عورت کے درمیان کسی جذباتی لمحے میں یہ صورت پیدا ہو گئی. یہ در حقیقت پوری سوسائٹی کے اندر اس بربادی کو پھیلانے کے مجرم ہیں, اسی طرح اوباشی کے مجرم ہیں. اسی طریقے سے کسی نے اگر ریپ کیا ہے تو یہ معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. تو اس طرح کے جو مجرم ہیں یہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بے رحمی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں. یعنی یہاں دو جرم اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک جیسے چوری میں چوری, اور اگر وہ ڈاکہ بن گئی ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا جرم بھی جمع ہو گیا ہے. اس وجہ سے اب یہ دو جرائم کے ایک ہی وقت میں مرتکبین ہیں جو زیر بحث ہیں. اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو, اب یہ دیکھیے وہی بات کہ قرآن نے کیا بیان کیا, پھر جو مریض یا مسافر ہے, روایت نے کیا بیان کیا, کنوارا اور شادی شدہ, اصول کیا کار فرما ہے جس کے حالات رعایت کے مستحق ہوں اور جس کے نہ ہوں. تو جس طرح وہاں ہم یہ اصول اس کے اندر سے نکال لیں گے, اس کا استنباط کر لیں گے, یہاں بھی اسی طرح کریں گے. تو وہ میں نے کر کے بتا دیا ہے, روایت اوپر پڑی جا چکی ہے, اس کا ترجمہ بھی سنایا جا چکا ہے. اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں, یعنی اللہ نوجوان ہے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, اوباشی میں پڑ گیا, کہیں ریپ کا جرم کا ارتکاب اس نے کر ڈالا, تو اب یہاں پر اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی سزا دیتے وقت چار سزائیں بیان ہوئی ہیں تو اس کا لحاظ ہونا چاہیے. ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں, زنا کے جرم میں, یعنی بدکاری تو ہوئی ہے نا, زنا کا جرم ہوا ہے, ثابت ہو گیا ہے, زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت, یہ وہی چیز ہے کہ فلاں دفعہ کا اطلاق بھی ہوگا. تو سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے یہی ہونا چاہیے, اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں. اب دوسرا جرم ہے, اس میں کیا کرنا ہے؟ مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے. یعنی یہاں 4 سزائیں بیان ہوئی تھیں جن میں سب سے نیچے کیا سزا تھی؟ جلاوطنی کی. گویا معاشرے کو یا بستی کو ان سے پاک کر دیا جائے, ان کو نکال دیا جائے, یہ کچھ وقت باہر گزارے تاکہ ان کو تنبیہ ہو اور یہ واپس آئیں. یہ وہ مجرم ہیں کہ جو دونوں جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں لیکن رعایت کے مستحق ہیں. تو ان کے بارے میں یہ فرمایا, معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے, اور ان میں سے یعنی انہی مجرموں میں سے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ اوباشی کے یا زنا بالجبر کے یا اور اس طرح کی کسی چیز کے مرتکب ہیں, اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے. یعنی رعایت کے پہلو سے یہاں پر کیا تعبیر اختیار کی گئی تھی روایت میں؟ شادی شدہ ہے. مثال کے طور پر اس کو مثال کے طور پر سمجھیے, یہی اسلوب ہے قرآن مجید میں بھی اور روایتوں میں بھی, جیسے کہ میں نے روزے کے معاملے میں مثال دی. اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے مائدہ کی اسی آیت کے حکم آئیں یقتلو کے تحت رجم کر دیے جائے. یعنی اس طرح کے مجرم تھے جن کو سنگسار کرنے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئی. یہ اس کی وضاحت ہے. اس کے بعد اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ عملی نوعیت کا سوال ہے, اس کا میں نے آگے جواب دیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب قانون کو بیان کیا گیا ہے, روایت میں جب قانون کو بیان کیا گیا ہے, تو وہاں دونوں سزاؤں کا ذکر ہے. یعنی اس کو پھر ایک مرتبہ دیکھیے, میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں کیونکہ روایت پڑھی جا چکی ہے. اس طرح کے مجرموں میں کنوارے کنواریوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی. اسی طرح شادی شدہ مرد و عورت بھی سزا کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور سنگساری کی سزا دی جائے گی. تو ظاہر ہے کہ سزائیں دونوں بیان ہوئی تھیں. قانون جب بیان کیا گیا تو وہ اس طرح تھا. اب جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 100 کوڑے کے ساتھ جلاوطنی کی سزا تو رسول اللہ نے دی, لیکن جب رجم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر 100 کوڑے نہیں مارے. یعنی قانون جب بیان کیا گیا تو ایسے ہے, تو یہ ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ جب قانون یہ تھا, دو دفعات لگ رہی تھیں, ایک دفعہ کے تحت 100 کوڑے کی سزا ملنی چاہیے تھی, دوسری دفعہ کے تحت سنگساری کی یا تقتیل کی سزا ہونی چاہیے تھی, تو عملاً ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے لکھا ہے کہ روایت میں کنوارے اور شادی شدہ کے الفاظ اسی اصول کی وضاحت کے لیے آئے ہیں. یعنی کون سا اصول؟ کہ مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے, جس کی میں نے ابھی وضاحت کی. رہا اس میں رجم کے ساتھ 100 کوڑے کی سزا کا ذکر, تو یہ محض قانون کی وضاحت کے لیے. یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ رجم اور 100 کوڑے, تو یہ قانون یہی ہے, یہی قاعدہ ہے, کیوں نہیں عملاً دیا؟ روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان تو کیا ہے, اس لیے کہ یہ بیان کرنا ضروری تھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ دو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے, ایک کی سزا یہ ہے سورہ نور کے تحت, دوسرے کی سزا یہ ہے سورہ مائدہ کے تحت. روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان تو کیا ہے, لیکن رجم کے ساتھ تازیانے کی یہ سزا کسی مجرم کو کبھی نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی سزا کے ساتھ کسی اور سزا کا جمع کرنا اخلاقیات قانون کے خلاف ہے. یعنی ایک مجرم نے اگر 10 جرائم کا ارتکاب کیا ہے, اس میں سے کسی کی سزا 5 سال قید ہے, کسی کی سزا جرمانہ ہے, کسی کی سزا کوڑے مارنا ہے, اور کسی ایک جرم کی سزا ان میں سے موت بھی ہے, اور اگر آپ دینے والے ہیں تو اب جب موت کے ساتھ یا کیپیٹل پنشمنٹ کے ساتھ یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں گی, تو پھر باقی سزائیں نہیں دینی چاہیے. یعنی آخری سزا اب وہی کافی ہے. یہ اخلاقیات قانون کے خلاف ہے. کیوں؟ قید تازیانہ، جرمانہ، ان سب سزاؤں میں دو باتیں پیش نظر ہوتی ہیں. سزا کیوں دی جاتی ہے؟ دو باتیں پیش نظر ہوتے ہیں، ایک معاشرے کی عبرت، دوسرے آئندہ کے لیے مجرم کی تادیب و تنبیہ. موت کی صورت میں عبرت تو آخری درجے میں ہو گئی، موت کی صورت میں ظاہر ہے کہ تادیب اور تنبیہ کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اب کیا کرنا ہے جب آپ خاتمہ ہی کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے جب مختلف جرائم میں کسی شخص کو سزا دینا مقصود ہو اور ان میں سے کسی جرم کی سزا موت بھی ہو، تو قانون، فیصلے یا حکم میں یہ سب سزائیں بیان تو کی جاتی ہیں، لیکن عملاً موت کے علاوہ کوئی سزا بالعموم نافذ نہیں کی جاتی. یہی صحیح اصول ہے، اور اسی اصول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا. یعنی جب قانون بیان کیا تو دو سزائیں بیان کیں، عملاً جب نفاذ کیا تو موت کے ساتھ دوسری سزا کو جمع نہیں کیا. یہ بحث ایک مقام پر پہنچ گئی. اس کے بعد اب پھر اصل آیت کی طرف رجوع کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت کے الفاظ، یعنی جو آیت سر عنوان ہے، سورہ مائدہ کی آیت، بلکہ آیات جن میں فساد فی الارض کی سزائیں بیان ہوئی ہیں یا اس کا حوالہ ہے. آیت کے الفاظ یسعون اور یحاربون وغیرہ میں جمع کا اسلوب، یعنی قرآن مجید نے وہاں جس طرح مثلاً آپ دیکھیں تو چوری کی سزا بیان کی ہے تو السارے کو بس سارے کا، زنا کی سزا بیان کی ہے تو الزانیہ تو بس زانی، یعنی فرد کا ذکر کیا ہے. یہ سزائیں بیان کرتے وقت جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، یعنی واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ حرابہ کا ارتکاب کرنے والا یا فساد کا ارتکاب کرنے والا مرد یا عورت، یہ نہیں اسلوب اختیار کیا. حرابہ یا فساد فی الارض کا ارتکاب کرنے والے، جمع کا طریقہ اختیار کیا ہے. آیت کے الفاظ یسعون اور یحاربون وغیرہ میں جمع کا اسلوب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جرم اگر جتھا بنا کر ہوا ہے، یعنی جب یہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں یا اسی طرح سے کچھ ریپ کرنے کے لیے مجرم آگے بڑھتے ہیں، یا کوئی اور فساد برپا کیا جاتا ہے، یا کوئی ریاست کے نظم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، تو بالعموم تنہا نہیں ہوتی بلکہ جتھوں کی صورت میں یہ معاملہ پیش آتا ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا ایک ایک جرم کی الگ تفتیش کی جائے گی؟ عام جرائم میں تو یہی ہوگا، لیکن اس معاملے میں قرآن نے دوسرا طریقہ اختیار کر کے ایک بڑی رہنمائی دی ہے. جمع کا اسلوب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جرم اگر جتھا بنا کر ہوا ہے، یعنی ایک پورا کا پورا گروہ کسی عورت پر حملہور ہو گیا ہے، جرم اگر جتھا بنا کر ہوا ہے تو اس کی سزا بھی انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ اس جتھے کو جتھے ہی کی حیثیت سے دی جائے گی. یعنی اب اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ہاتھ کس نے مارا تھا اور چوٹی کس نے پکڑی تھی اور دوپٹہ کس نے کھینچا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک جتھا حملہور ہو گیا ہے، سارے مجرم ہیں یکساں، بلکہ اس جتھے کو جتھے ہی کی حیثیت سے دی جائے گی. چنانچہ مجرموں کا کوئی گروہ اگر فساد فی الارض کے طریقے پر قتل، فساد فی الارض کے طریقے پر، یعنی جرم سادہ صورت میں نہیں ہے، وہی چیز زیر بحث ہے، فساد فی الارض کے طریقے پر قتل، اغوا، زنا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ متعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوا اور کن سے نہیں ہوا. باقی جرائم میں یہ ضروری ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک جتھا حملہ آور ہو گیا ہے تو گویا سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ریپ کریں گے. اب یہ کہ کامیاب کون ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے. تو سب کے سب مجرم ہوں گے. اس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ متعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوا اور کن سے نہیں ہوا ہے، بلکہ جتھے کا ہر فرد اس ذمہ داری میں شریک سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ معاملہ بھی لازماً اسی حیثیت سے ہوگا. تو یہ رہنمائی یہاں دی قرآن نے. اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے. ذالک لہم خزیم فی الدنیا کے الفاظ، یعنی یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. جب سزائیں بیان کی ہیں تو یہ کہا ہے کہ ذالک لہم خزیم فی الدنیا، یہ الفاظ آیت میں اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت کسی شخص کے دل میں ہمدردی کے کوئی جذبات پیدا نہ ہو، وہ پروردگار جو ان کا خالق ہے ان جرائم کے بعد اس کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں اس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے، یعنی فساد فی الارض کے مجرموں کے معاملے میں ان کے حالات کے لحاظ سے رعایت کی صورت تو خود آیت نے پیدا کر دی ہے، یعنی جب سزائیں چار ہیں انتخاب کا حق دے دیا ہے تو یہ رعایت تو قانون کے مطابق حالات کی صورتحال کو دیکھ کر ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ مجرم ہے اور اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا یا اس جتھے نے کیا ہے یا اس گروہ نے کیا ہے، تو اب کسی کو سزا کے نفاذ میں ہمدردی نہیں جتانی چاہیے، فیصلہ ہو گیا سزا کے وہ مستحق ہیں سزا دینی چاہیے، وہ پروردگار جو ان کا خالق ہے ان جرائم کے بعد اس کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں اس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے، اس سزا کا مقصد یہی ہے اور اسے ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ مجرد قانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پر اس کا احترام کریں۔ یعنی اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ وہ پہلے کی چیزیں ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں کہ تعلیم کیا ہونی چاہیے، تربیت کیا ہونی چاہیے، معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، کس موقع پر جا کر یہ سزائیں دینی چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب یہ سارے معاملات زیر بحث آ گئے اور اب یہ طے ہو گیا کہ یہ جرم ہے تو پھر جرم کا استحصال اسی طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ موجودہ زمانے میں جرم اور مجرمین کے لیے فلسفے کے نام سے جو ہمدردانہ اور رحم دلانہ نظریات پیدا ہو گئے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے کہ انسان بظاہر جتنا ہی ترقی کرتا جاتا ہے دنیا اتنی ہی جہنم بنتی جا رہی ہے۔ اسلام اس قسم کے مہمل نظریات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کا قانون ہوائی نظریات پر نہیں بلکہ انسان کی فطرت پر مبنی ہے، اس میں دونوں چیزوں کا لحاظ ہے بلکہ تینوں چیزوں کا، اس کا بھی کہ سزا دیتے وقت جرم بھی دیکھا جائے، اس کی نوعیت بھی دیکھی جائے، مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں۔ وہ اگر اس بنیاد پر کسی رعایت کا مستحق ہے تو وہ ہر حال میں اس کو ملنی چاہیے۔ عبرت کا پہلو پیش نظر رہنا چاہیے، سزائیں اسی طرح دینی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سوسائٹی کی، معاشرے کی تعلیمی تربیتی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہر حال میں پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ پوری بات ہے جس کے ذیل میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ اس کے بعد اب آیت میں آگے بڑھیے، ان سزاؤں سے متعلق الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یہ پھر آیت پہ آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ سزائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بیان کر دی، لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں دی جائیں گی، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی مجرم جرم کر کے بھاگ گئے، ڈاکہ ڈالا تھا، الٹیمیٹم دیا گیا، وہ قابو میں نہیں آ رہے، آپ نے ان کا پیچھا کیا اور گرفت میں آ گئے، یہ ہے ان کا گرفت میں آنا، اس صورت میں کوئی رعایت نہیں، لیکن مجرم کسی طرح پکڑے نہیں جا رہے، اعلان کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو خود حوالے کر دے اور انہوں نے کر دیا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو خود حوالے کر دیا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لیتے، تو اب وہ عام جرائم کی سزاؤں کے مستحق ہو گئے ہیں، ان کو فساد فی الارض کی سزائیں نہیں دی گئی، یعنی انہوں نے قتل کیا ہے تو قتل کے مجرم ہیں، انہوں نے اگر مال اڑایا ہے تو مال کی سزا ان کو دی جائے گی، لیکن اب ان کو ان جرائم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ کس صورت میں ہے؟ جب کہ وہ توبہ کر کے، رجوع کر کے، خود قانون کے سامنے آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے، من قبل ان تقدروا علیہم، اور اس میں یہ تنبیہ بھی کی تھی کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سخت ترین سزائیں بیان کر دی ہیں، نرم ترین سزا بھی بیان کر دی ہے، حکومت اور معاشرے کو انتخاب کا حق بھی دے دیا ہے اور آخر میں یہ تنبیہ بھی کر دی ہے. ان سزاؤں سے متعلق الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں ہی کا معاملہ کیا جائے گا. اس صورت میں انہیں محاربہ یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. اس کی آگے کچھ وضاحت کی ہے استاذ امام نے تدبر قرآن میں, اس پر آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.